الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وعشيا میرے قابل احترام حضرات علماء کرام برادران اسلام اور عزیز طلبہ آج کی یہ مجلس دارالافتاء محمودیہ سے فراغت حاصل کرنے والے ہمارے ان قابل قدر طلبہ کے اعزاز و اکرام کے لیے منعقد کی گئی ہے انشاءاللہ ابھی آپ کے سامنے ان کی دستار بندی ہوگی اور اس طرح ان کا اعزاز ہوگا اکرام ہوگا ایسے موقعوں پر کچھ مجلس کی مناسبت سے باتیں بھی عرض کی جاتی ہیں ابھی آپ نے حضرت مولانا سلیمان صاحب زیدہ مجدہم کی زبانی بڑی قیمتی اور کارآمد باتیں سنی اس وقت میرا حال تو ایسا ہو گیا ہے کہ وہاں اپنے یہاں بھی پچھلے ایک دو سال سے سوائے اپنے درس کا جو مطالعہ ضروری ہے اس کے علاوہ کوئی زیادہ کتاب دیکھنے کی نوبت نہیں آتی بس اللہ اللہ کرنے میں لگا رہتا ہوں ہرچہ خاندائم فراموش کردائم اللہ حدیث یار کے تکرار می کنیم اس وقت طبیعت کسی چیز میں لگتی ہی نہیں میں سوچ رہا تھا کہ ایسے موقع پر میں کیا عرض کروں جی میں آیا کہ اس وقت ہمارے طبقے اہل علم میں جس چیز کی کمی کی وجہ سے ان کا فیض جیسا کہ لوگوں کو پہنچنا چاہیے نہیں پہنچ پا رہا ہے اس کی طرف کچھ رہنمائی کر دوں کچھ اشارہ کر دوں اور وہ ہے ذکر اللہ کی کمی قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر اللہ کی کثرت کا حکم دیا خالی ذکر اللہ نہیں کثرت ذکر اللہ دیکھیے قرآن پاک میں ایک موقع پر باری تعالیٰ کا ارشاد ہے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. اس آیت میں اہل ایمان مردوں اور عورتوں کے بہت سے اوصاف بیان کیے گئے ہیں, لیکن ایک وصفہ والذاکرین یا اس کے ساتھ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات, حالانکہ یہ کثیرا کی صفت والصائمین والصائمات کے ساتھ بھی آ سکتی تھی, والمتصدقین والمتصدقات کے ساتھ بھی آ سکتی تھی, لیکن کہیں بھی یہ کثیرا والی جو ہے زیادتی کو ذکر کیا نہیں گیا. قرآن میں بہت سے مقامات ہیں جہاں کثرت ذکر اللہ کا حکم دیا گیا, خالی ذکر اللہ نہیں. ایک تو آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی, یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا, اے ایمان والو کثرت سے اللہ کا ذکر کرو, اور ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم, وہ ہر حال میں اللہ کا ذکر کرنے والے. اور بہت سے مقامات ہیں, حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائی, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی, ہارون اخی اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری کہ نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا. حضرت ہارون علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ اے باری تعالیٰ, ہارون میرے بھائی ہیں, اشدد بہ ازری, ان کے ذریعے سے میری گویا پشت کو مضبوط کیجئے, اور واشرک ہو فی امری, اس کار نبوت کی انجام دہی میں ان کو میرے ساتھ کر دیجئے. کہ نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا, دیکھو کار نبوت کی انجام دہی میں آگے نتیجہ کیا نقل کر فرماتے ہیں حضرت موسیٰ, تاکہ ہم تیری زیادہ سے زیادہ پاکی بیان کریں اور تیرا زیادہ سے زیادہ ذکر کریں. معلوم ہوا کار نبوت کی ادائیگی کے اندر بھی کثرت ذکر اللہ بہت اہمیت رکھتا ہے. قرآن کے اندر ایک اور موقع پر اہل ایمان کو خطاب کرتے ہوئے, یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون, اے ایمان والو جب دشمنوں کے کسی گروہ سے تمہارا مقابلہ ہو تو جم کر کے مقابلہ کرو, وذکر اللہ کثیرا, عین میدان جنگ میں کثرت ذکر کا حکم دیا گیا اور نتیجہ لعلکم تفلحون, تاکہ تم فلاح پاؤ. فإذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ وذکر اللہ کثیرا لعلکم تفلحون, نماز جمعہ سے فراغت کے بعد جب آپ پھیل جائیں تجارت کے لیے, اللہ کا فضل حاصل کرنے کے لیے, تو اس وقت کیا حکم دیا, فذکر اللہ کثیرا لعلکم تفلحون, کثرت سے, گویا تجارت کا میدان ہو, جنگ کا میدان ہو, کار نبوت کی ادائیگی ہو, ہر موقع پر ذکر اللہ کی کثرت, یہی ایک وہ راستہ ہے جس کے ذریعے سے آدمی فلاح اور کامیابی حاصل کر سکتا, اور یہی وہ طریقہ ہے جس کو ہمارے اسلاف نے اختیار کیا اور اس کو اختیار کر کے انہوں نے کامیابی حاصل کی. قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ ذکر اللہ کا حکم دیا ہے. آپ اہل علم یہاں بکثرت موجود ہیں, ان تمام آیات سے جن میں اس کا حکم دیا گیا بخوبی واقف ہیں. فذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اور ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا, گویا جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر اللہ کی اہمیت کو واضح کر کے اس کا حکم دیا. احادیث میں بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بکثرت ذکر اللہ کا حکم دیا. ایک حدیث قدسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کا ارشاد نقل کرتے ہیں، انا عند ظن عبدی بی وانا معاہ اذا ذکرنی فان ذکرنی فی نفسہ ذکرتہ فی نفسی وان ذکرنی فی ملأ ذکرتہ فی ملأ خیر منہ ولو تقرب الی شبرا تقربت الیہ ذراعا ولو تقرب الی ذراعا تقربت الیہ باعا ولو اتانی یمشی اتیتہ ہرولۃ او کما قال علی الصلوۃ والسلام. باری تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں، اور جب وہ مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. معیت حاصل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی. اگر وہ اپنے جی میں یا تنہائی میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کو اپنے جی میں اور تنہائی میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ کسی مجمع میں مجھے یاد کرتا ہے تو اس سے بہتر مجمع میں میں اس کو یاد کرتا ہوں. وہ اگر میری طرف ایک بالشت آگے بڑھتا ہے، قریب ہوتا ہے، تو میں ایک ہاتھ، یہ ایک ہاتھ جو ہے وہ دو بالشت ہے پورا، یہ بڑی انگلی کے سرے سے لے کر آپ دو بال ڈبل، گویا بندہ جتنا بڑا اس سے دگنا. ولو تقرب الیہ ذراعاً تقربت الیہ باعاً، اور اگر وہ میری طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو میں ایک باع بڑھتا ہوں. عام طور پر باع کا ترجمہ دو ہاتھ سے کیا جاتا ہے، لیکن حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ با دونوں ہاتھوں کو جو پھیلایا جاتا ہے اس کو با کہتے ہیں. تو یہ دراصل دو ہاتھ نہیں ہے بلکہ چار ہاتھ ہیں، یہ چار ہاتھ ہیں، یہ ایک دو تین اور چار. ناپنے ویسے تو یہ ناپنے کے لیے جو ہاتھ بولا جاتا ہے وہ اتنا ہی، کوہنی سے لے کر کے انگلی کے سرے تک، گویا وہ ایک ہاتھ میری طرف قریب ہوتا ہے تو میں چار ہاتھ اس کے قریب ہوتا ہوں. ولو اتانی یمشی اتیتہ ہرولۃ، چل کر کے آتا ہے تو میں دوڑ کر کے اس کی طرف جاتا ہوں. کیا شان ہے اللہ کے اس ذکر کے نتیجے میں بندے کو کیسا قرب حاصل ہوتا ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر مثل الحی والمیت، جو آدمی اللہ کو یاد کرتا ہے اس کی مثال، اور جو نہیں یاد کرتا ہے اس کی مثال ایسی جیسے زندہ اور مردہ. یاد کرنے والا زندہ ہے اور جو یاد نہیں کرتا وہ مردہ کی طرح ہے. حضرت عبداللہ ابن بسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ترمذی میں ہے، ایک آدمی نے سوال کیا، یا رسول اللہ ان شرائع الاسلام قد کثرت علی فاخبرنی بشئ اتشبث به، یا کہ اللہ کے رسول اسلام کے احکام تو بہت سارے ہیں، فرائض واجبات کا اہتمام کرنا ہے، نوافل بھی بہت سارے ہیں، کوئی ایسا عمل مجھے بتلا دیجئے جس کو میں مضبوطی سے تھام لوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یزال لسانک رطباً بذکر اللہ، تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رہنی چاہیے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ای العباد افضل درجۃ عند اللہ یوم القیامہ، بندوں میں کون سا بندہ قیامت کے روز سب سے زیادہ اونچے مقام والا ہوگا؟ کاذ ذاکرون اللہ کثیرم و ذاکرہ، تو کثرت سے اللہ کو. بہرحال بے شمار احادیث ہیں جن میں ذکر اللہ کا حکم دیا گیا. سوال یہ ہے یہ ذکر اللہ کا حکم کیوں دیا گیا؟ کیا نعوذ باللہ بندوں کے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کی وجہ سے کیا اللہ تعالیٰ کی شان میں کوئی اضافہ اور زیادتی ہو جائے، اس لیے یہ حکم دیا گیا؟ ہرگز نہیں. اللہ تعالیٰ کی شان تو یہ ہے، جیسا کہ مسلم شریف میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث قدسی ہے، باری تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ بڑی لمبی چوڑی روایت ہے، اس کے دو ٹکڑے نقل کرتا ہوں. یا عبادی لو ان اولکم واخرکم انسکم و جنکم قانو علی اتقا قلب رجل واحد منکم ما زاد فی ملکی شیئا، اے میرے بندو، اگر تمہارے اگلے اور پچھلے، تمہارے انسان اور جنات، تم میں جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، علامہ ابن رجب حملی نے اس کی شرح کے اندر یہی جملہ کہا ہے، گویا پوری مخلوق میں اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ مطیع اور فرما بردار حضور اکرم ایسے سب بن جاویں۔ تو باری تعالیٰ فرماتے ہیں ما زاد ذالک فی ملکی شیئا، اس کی وجہ سے میری عظمت میں میری بڑائی میں کوئی زیادتی ہونے والی نہیں۔ یا عبادی لو ان اولکم و آخرکم انسکم و جنکم کانوا علی افجر قلب رجل واحد منکم ما نقص ذالک من ملکی شیئا، اے میرے بندو اگر تمہارے اگلے اور پچھلے، تمہارے انسان اور جنات، تم میں جو سب سے زیادہ اللہ کا نافرمان ہے یعنی شیطان، ایسے بن جاویں تو بھی میری شان میں کوئی کمی آنے والی نہیں۔ اللہ کی شان تو اپنی جگہ پر جوں کی توں برابر باقی رہے گی، بندوں کی تعریف کرنے سے، ذکر کرنے سے، عبادت کرنے سے نہ اس میں کوئی زیادتی ہونے والی ہے نہ کمی ہوگی، وہ تو اپنی جگہ پر۔ مولانا روم فرماتے ہیں من نگردم پاک از تسبیح شان، پاک ہم ایشا شوندو درفشان، ان بندوں کے سبحان اللہ کہنے سے، سبحان اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے بندہ جب سبحان اللہ کہتا ہے گویا وہ یوں کہہ رہا ہے اللہ میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں، تیری ذات پاک ہے۔ تو مولانا روم فرماتے ہیں کہ باری تعالیٰ یوں فرماتے ہیں کہ بندوں کی اس سبحان اللہ کہنے سے میں پاک نہیں ہوتا، بلکہ وہ خود پاک ہم ایشان شوندو درفشان، سبحان اللہ کہنے سے ان کی گندگیاں دور ہوتی، ہماری زبانوں کی گندگیاں اللہ کا نام لینے سے پاک ہوتی ہے۔ تو اس کا احسان ہے کہ اپنا نام لینے کی اجازت نہیں بلکہ حکم دیا، ورنہ ہماری زبانیں اس قابل نہیں تھی کہ اللہ کا نام لینے کی اس کو اجازت دی جاتی۔ فارسی کا شاعر کہتا ہے ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیس، کہ میں اپنا منہ ہزار مرتبہ مشک اور گلاب سے دھوؤں تو بھی تیرا نام لینا بڑی بے ادبی کی بات ہے۔ یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اس نے اپنا نام لینے کی اجازت ہی نہیں بلکہ حکم دیا۔ تو یہ کیا ہے، وہ اس ذکر کا حکم دینے کی وجہ اس لیے نہیں دیا کہ نعوذ باللہ اس میں اللہ تبارک تعالیٰ کا کوئی فائدہ ہے، بلکہ ہمارا فائدہ ہے۔ کیا فائدہ ہے ہمارا ذکر اللہ سے؟ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں آدمی کے قلب میں استحضار کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، کہ اس کی وجہ سے ہر وقت اللہ تبارک تعالیٰ کا تصور آدمی کے دل میں قائم ہوتا ہے، پیدا رہتا ہے، جس کی وجہ سے آدمی اللہ کی معصیت اور نافرمانی میں مبتلا نہیں ہوتا۔ یہ گناہ جو دنیا میں ہو رہے ہیں، گناہوں کے ہونے کی بنیاد یہ ہے، غفلت، آدمی اللہ تعالیٰ سے غافل ہوتا ہے، اس کو یہ احساس نہیں کہ مجھے کوئی ذات دیکھ رہی ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی ایسی جگہ میں، کوئی وہاں نہیں لیکن سی سی کیمرے لگے ہوئے ہیں، اور وہ جانتا ہے کہ جہاں اس کی اسکرین ہے وہاں لوگ بیٹھے ہوئے میری حرکت کو دیکھ رہے ہیں، تو تنہا وہاں ہونے کے باوجود کوئی غلط حرکت نہیں کرے گا، چونکہ وہ جانتا ہے۔ اگر کسی آدمی کو یہ استحضار ہو کہ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، جی، تو یہ استحضار نہ ہونا یہی بنیاد ہے کائی کی معاصی اور نافرمانیوں کی۔ لا یزنی زانی ہینا یزنی وہو مومن، ولا یسرق السارق ہینا یسرق وہو مومن، کہ زنا کرنے والا جس وقت زنا کر رہا ہوتا ہے وہ مومن نہیں ہوتا، یعنی اس کے قلب میں اللہ کا استحضار نہیں ہوتا۔ استحضار ہوتا تو کبھی زنا کا ارتکاب نہیں کر سکتا تھا۔ جو آدمی یہ سمجھ رہا ہو، جانتا ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، بھلا کیسے وہ اس کام کو کر سکتا ہے؟ چوری کرنے والا جس وقت چوری کر رہا ہوتا ہے وہ مومن نہیں ہوتا ہے، گویا اس کے قلب میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا استحضار نہیں ہوتا۔ تو ذکر اللہ کی کثرت کی وجہ سے ایک تو استحضار کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، دوسرا ذکر اللہ کی کثرت کی وجہ سے آدمی کے قلب میں، اس کے ارادوں میں، اس کی ہمت کے اندر طاقت پیدا ہوتی ہے۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمتہ اللہ علیہ، حضرت حکیم الامت نور اللہ مرقدہ کے اجل خلفاء میں سے فرماتے ہیں یہ ذکر اللہ ایک انرجی ہے، گویا ایک طاقت ہے، گویا آدمی کو چاہیے کہ صبح جو ہے نا ناشتہ کرنے سے پہلے ذکر اللہ کر لے، تاکہ اس کے قلب میں، اس کے ارادوں میں، اس کی ہمت میں طاقت پیدا ہو جائے۔ यही वो ताकत है जो आदमी को अपने दुश्मनों के मुकाबले में गलबा दिलाती है। दुश्मन कौन है? नफ्स और शैतान। हम लोग नफ्स और शैतान के मुकाबले में मगलूब हो जाते हैं। नफ्स और शैतान अपने तकाजे हमसे पूरे करवाते हैं, इसलिए कि हम गोया कमजोर होने की वजह से उनके सामने टक्कर नहीं ले पाते। उनकी टक्कर लेने के लिए जरूरत है कि अपने कल्ब के अंदर ताकत पैदा करें, अपने इरादों में ताकत पैदा करें, अपनी हिम्मतों में ताकत पैदा करें। और ये ताकत पैदा होगी काई से? जिक्रुल्लाह से। हज़रत हकीम अख्तर साहब नवर अल्लाह मरकदो फरमाया करते थे, जिक्रुल्लाह, रात भर अल्लाह का जिक्र किया और सुबह को बदनजरी का इर्तिकाब किया, अरे तो जैसे सरकारी पहलवान को खूब बादाम पिस्ते वगैरह खिलाए और फिर वो चित हो गया, ये क्या बात हुई? यानी गोया तुमने जो है ताकत पैदा करने के जो तरीके थे वो इस्तेमाल किया, उसके बावजूद दुश्मन के मुकाबले में शिकस्त खा जाती हो। तो बहरहाल दूसरा फ़ायदा जिक्रुल्लाह का ये है कि उसकी वजह से आदमी के अंदर रूहानी तौर पर ताकत आती, और यही वो ताकत है जो नफ्स और शैतान के मुकाबले में उसको कामयाब करती है। तीसरा फ़ायदा उसका यह है कि जिक्रुल्लाह की कसरत के नतीजे में अल्लाह ताला की मोहब्बत दिल में पैदा होती, और ये मोहब्बत जो है ना यही गोया सारी कामयाबियों का की गोया चाबी है। यूँ समझिए, मौलाना रूम फरमाते हैं, मोहब्बत तलखा शीरीन शबद, कि मोहब्बत ही की वजह से कड़वाहटें भी मीठी हो जाती है। मोहब्बत की वजह से आदमी बड़ी बड़ी तकलीफ़ें मशक्क़तें बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो जाए। एक माँ है, उसका बच्चा है छोटा सा दूध पीता हुआ, उस बच्चे के साथ जो मोहब्बत है, बच्चा रात को पेशाब कर देता है, माँ उठती है, उसका जो है बिस्तर बदलती है, कपड़े उतारती है, उसको ठीक साफ करती है, दूसरे कपड़े पहनाती है, कभी तो एक एक रात में बार बार कई कई मर्तबा इसकी नौबत आती है। कोई आदमी इस मंजर को देखकर उसकी माँ से यूँ कहे कि भाई इस बच्चे की वजह से तुम्हारी नींद ख़राब हो गई, तुम्हें परेशान हो चुकी हो, अल्लाह करे ये मर जावे, तो माँ उसको क्या कहेगी? ये तो मेरा दुश्मन है। कहा मेरे जिगर का टुकड़ा मुझसे अलग होना नहीं चाहिए, मैं उसके लिए ये क्या इससे कई गुना तकलीफ़ें बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूँ। अब देखिए, एक जो लोग मुलाजमत करते हैं, सर्विस करते हैं, सुबह जल्दी से उठकर अपनी मुलाजमत की जगहों पर जाते हैं, हालांकि कोई उठना आसान नहीं है। इन्हीं लोगों को आप देखेंगे इतवार के दिन जब छुट्टी होती है तो 11 और 12 बजे से पहले तकिए से सर उठाने का नाम नहीं लेते, लेकिन यही लोग रोज़ाना सुबह 5 बजे 4 बजे उठ करके जाते हैं। क्यों? वो मोहब्बत, सैलरी जो मिलती है, तनख्वाह जो मिलती है, उसकी मोहब्बत की वजह से। तो गोया अल्लाह तबरक तआला की मोहब्बत पैदा होती है काई की वजह से? ये बल्कि मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह के बकौल तो यही गोया बुनियाद है आदमी के अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक के कायम होने की। गोया यही वो चीज़ है जिसकी वजह से शरीयत के ऊपर अमल करना उसके लिए क्या हो जाता है? आसान। तो बहरहाल ये जिक्रुल्लाह का जो हुक्म दिया गया, दरअसल इसलिए नहीं नऊज़ु बिल्लाह कि अल्लाह तबरक ताला का उसमें कोई फ़ायदा है, बंदों का उसमें फ़ायदा है। इस जिक्रुल्लाह के नतीजे में गोया ये कैफियतें, ये तीन चीज़ें पैदा होती है, अल्लाह ताला की ज़ात का इस्तेहज़ार, अल्लाह और गोया रूहानी क़ुव्वत, और साथ ही साथ जो है वो अल्लाह ताला की मोहब्बत जो हर मुश्किल को उसके लिए आसान कर देती है। तो इस जिक्रुल्लाह के बाद जो है आदमी इन कामों को आसानी के साथ अंजाम देता है जिनके अंजाम देने में दूसरों के लिए बड़ी दुश्वारी महसूस होती है। अब ये जिक्रुल्लाह है क्या? जिक्रुल्लाह के तीन दर्जे हैं। पहला दर्जा जो है जिक्र लिसानी, यानी ज़बान से आदमी अल्लाह ताला को याद करे। जो अज़कार हैं, जो जिक्र की मुख्तलिफ शक्लें हैं, कुरान पाक की तिलावत हो, दुआएँ हों, अज़कार हों, तस्बीहात हों, और मुख्तलिफ चीज़ें, वो सब ज़बान से जो अदा करना, ये पहला मरहला। बहुत से लोग जब ज़बान से जिक्र अदा कर रहे होते हैं उस वक्त वो यूँ गोया उनका नफ्स उनको ये बहाना पेश करता है कि भाई तुम अल्लाह को याद कर रहे हो, नमाज पढ़ रहे हो, तिलावत कर रहे हो, तुम्हारा जी जो है वो तो दूसरी चीज़ों में लगा हुआ है। गोया वो शायर ने कहा है, बरज़ुबान तस्बीह हो दर दिल गाओ खर, इन चुनी तस्बीह के दारद असर, कि ज़बान के ऊपर तो सुभान अल्लाह और दिल के अंदर गाय और गधे यानी दुनिया का तसव्वुर है, ऐसे जिक्र से क्या फ़ायदा। हज़रत हकीम उल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने इसमें तरमीम की और मैंने इस शेर को यूँ बदला कि बर ज़बान तस्बीह हो दर दिल गाओ खर ऊँच उन्नी तस्बीह हम दार दसर, कि ज़बान के ऊपर सुभान अल्लाह और दिल में दुनिया का तसव्वुर है गाय और गधे का, ऐसी तस्बीह भी अपने अंदर असर रखती है। हमारे हज़रत मुफ्ती साहब नवर अल्लाह उमर कदहू हज़रत गंगोई रहमतुल्लाह अलैह का मकूला नकल करते थे। हज़रत शेख रहमतुल्लाह अलैह ने आबिती में भी इस वाक़े को ज़िक्र किया है कि आखिरी दौर हयात में जब हज़रत रहमतुल्लाह अलैह की बिनाई जा चुकी थी, एक मरतबा दोपहर को जब घर से खाना खाकर तशरीफ़ लाए खानकाह में तो फरमाया भाई यहाँ कोई है, तो हज़रत शेख रहमतुल्लाह अलैह के वालिद हज़रत मौलाना यहिया साहब रहमतुल्लाह अलैह जो हज़रत गंगोई रहमतुल्लाह अलैह के खादिम खास थे, कहा हज़रत मैं हूँ यहिया, का और कौन है, का इलियास। हज़रत माना इलियास साहब छोटे थे, वो हज़रत माना यहिया साहब ही के साथ रहते थे, वहाँ पढ़ते थे। तो हज़रत गंगोई रहमतुल्लाह अलैह ने बड़े जोश के साथ फरमाया कि अल्लाह तबरकता का अल्लाह ताला का नाम कितनी ही गफलत से लिया जाए अपना असर किए बगैर नहीं रहता। हम लोग जो है ना इमली और जो है वो क्या है नींबू का नाम लेते हैं तो मुंह में पानी आ जाता है, हैं? जब दुनिया की चीज़ों का ये हाल है तो अल्लाह तबरक ताला के नाम में क्या तासीर नहीं होगी। लेकिन हकीकत क्या है, हकीकत ये है कि हम लोगों के कुलूब पर गफलत के इतने पर्दे पड़े हुए हैं कि वो जो जिक्रुल्लाह की वजह से असर होता है उसका हमें एहसास नहीं होता। मैं मिसाल दिया करता हूँ, कोई मकान जो है वो मुद्दतों से बंजर पड़ा हुआ हो और उसमें जो है धूल और गुबार की तहें जम गई है, कई कई तहें जमी हुई है। अब आप एक आध झाड़ू लेकर झाड़ू उसके ऊपर मारेंगे तो उस झाड़ू से थोड़ा बहुत गुबार और वो धूल है वो दूर तो होगी, लेकिन वो तहें एक मुद्दत से जो कई तहें जम चुकी हैं वो सब एकदम थोड़ी दूर हो जाएगी। वो तो आप लगे रहिए झाड़ू मारते रहिए मारते रहिए, यहाँ तक कि एक दिन आएगा कि वो गुबार और धूल की तहें दूर होकर के मकान साफ होगा। जैसे आप यूँ समझिए कि एक तराजू के अंदर आपने एक किलो की बाट जो वज़न होता है वो रखा, दूसरे पलड़े के अंदर आप गेहूं का एक दाना रखेंगे तो गेहूं के एक दाने की वजह से उस दूसरे पलड़े में कोई असर जाहिर नहीं होता बज़ाहिर, लेकिन बहरहाल एक एक दाना करते डालते रहिए, दूसरा तीसरा चौथा, यहाँ तक के डालते डालते एक वक्त आएगा, एक दाना ऐसा आएगा जिसकी वजह से वो पलड़ा झुक जाएगा। अब जब पलड़ा झुका तो ये तो नहीं कह सकते कि सिर्फ इस आखिरी दाने की वजह से झुका, बल्कि इस पलड़े के झुकने में जो तासीर आखिरी दाने की है वही पहले दाने की भी है। गोया ये पहले दाने की उस तासीर का जहूर अब हो रहा है इस आखिरी दाने की मदद की वजह से। तो हकीकत तो ये है कि ये चाहे हम ज़बानी जिक्र कितनी गफलत के साथ करें लेकिन बहरहाल उसका अपना एक असर है। हज़रत हाजी इमदादुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह से किसी आदमी ने पूछा कि हज़रत अल्लाह का नाम लेते हैं लेकिन ज़बान से होता है दिल गाफिल है, हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब में फरमाया भाई अल्लाह का शुक्र अदा करो कि उसने जिस्म के एक उज़्व यानी ज़बान को अपना नाम लेने की तौफीक अता फरमाई। और बारी ताला का इरशाद है लैन शकर तुम लाजीदन्नकुम, कि अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं नेमत में इजाफा करूँगा, तुम इस पर शुक्र अदा करोगे तो अल्लाह ताला दिल को भी जो है तौफीक अता फरमाई। तो हकीकत तो ये है कि ये ज़िक्रुल्लाह का पहला मरहला, हम लोग उस पहले मरहले ही को कामयाबी से पार करते नहीं। हमारा हाल ये है दीन के उमूर के अंदर जब कदम रखते हैं तो हमारी तमन्ना ये होती है पहले ही दिन से हम जो है ना सातवें आसमान पर पहुंच जाएं। नमाज में जी नहीं लगता, नमाज के अंदर खुशू और खुशू पैदा करने के लिए कोशिश जब शुरू करते हैं तो हमारी गोया ख्वाहिश और तमन्ना ये होती है कि एक दो दिन में ये सब कुछ मिल जाए। भाई दुनिया जैसी दुनिया मामूली चीज़ वो एक दो दिन में हासिल नहीं होती, तो ये आखिरत की नेमतें ये आसानी से, तो उसके लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी। तो बहरहाल ये ज़िक्रुल्लाह का पहला दर्जा पहला स्टेप जो है ये ज़बानी, और ये पहला स्टेप जब तक कि आप पार नहीं करेंगे दूसरे स्टेप पर पहुँचेंगे। दूसरा स्टेप जो है वो ज़िक्र कल्बी यानी दिल के अंदर अल्लाह तबरक तआला का इस्तेहज़ार। ज़बानी ذکر کی کثرت کے نتیجے میں دل میں ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے جس کی وجہ سے آدمی ہر وقت اللہ تبارک تعالیٰ کی یاد کو اپنے قلب کے اندر محسوس کرتا ہے، دل میں کبھی غفلت رہتی نہیں. یہ دوسرا درجہ ہے ذکر قلبی کا. اور تیسرا ذکر حقیقی. ذکر حقیقی کا مطلب یہ ہے کہ انہی دو یعنی ذکر لسانی اور ذکر قلبی کے نتیجے میں اب گویا ہر موقع پر اللہ تبارک تعالیٰ کا جو حکم ہے اس حکم کو آدمی بجا لا. آپ مسجد میں ہیں تو اس مسجد میں ہونے کی حالت میں آپ کی طرف اللہ کا کون سا حکم متوجہ ہے، آپ اس حکم کو پورا کر رہے ہیں. گھر میں ہیں بیوی بچوں کے درمیان میں تو اس موقع پر اللہ کا جو حکم ہے اس کو آپ بجا لائیں. آپ دکان پر ہیں تو اس موقع پر اللہ کا حکم یہ ہے کہ آپ کی تجارت شریعت کے طریقے کے مطابق ہونی چاہیے، اس کو آپ بجا. گویا ہر وقت اللہ تعالیٰ کی ذات کا وہ استحضار آپ کو اپنے فرض منصبی ہر ہر موقع کی مناسبت سے جو ہے اس کی ادائیگی کے اوپر کیا کرے آمادہ کرے. یہ ہے ذکر حقیقی. یہ اصل یہی مطلوب ہے کہ ہماری زندگیوں میں گویا شریعت اور اللہ تعالیٰ کے احکام ایسے رچ بس جائیں کہ ہر موقع کا جو حکم ہے اس کو ہم گویا بلا تکلف بجانے والے اور اس کو گویا پورا کرنے والے بن جائیں. یہی گویا اصل مقصود ہے شریعت کا. حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے آ کر کسی نے کہا حضرت مجھے احسان کی کیفیت حاصل ہو گئی. وہ حدیث میں حدیث جبریل میں ہے، حضرت جبریل ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دور حیات میں اجنبی شکل میں آئے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام اور ایمان کے متعلق سوال کیا تھا. اس میں ایک سوال تھا مل احسان، کہ احسان کیا ہے؟ تو جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتابد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو. اللہ تعالیٰ کی ذات کا استحضار اتنا ہو گویا اپنی آنکھوں کے سامنے اللہ کو پاؤ. اور اگر یہ اتنا استحضار نہیں ہے تو کم سے کم یہ استحضار تو ہونا ہی چاہیے، خالی علم نہیں استحضار کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں. اس کو احسان سے کہا تو اس نے آ کر حضرت سے عرض کیا کہ حضرت احسان کی کیفیت مجھے حاصل ہو. حضرت نے کہا الحمدللہ، اللہ مبارک کرے، لیکن یہ بتلاؤ خالی نماز کے اندر ہے یا جب گھر میں بیوی کے ساتھ ہوتے ہو اس وقت تو بھی یہ کیفیت ہے؟ اس نے کہا حضرت یہ تو حدیث میں تو انتابد کا، اسی لیے تو میں نے پوچھا تھا، یہ تو ابتدا ہے احسان کی. اور احسان کی حقیقت یہ ہے کہ ہر وقت آدمی جہاں بھی ہو اس جگہ اور اس موقع کے مناسب اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے اس کو بجلا. یہ ہے حقیقی ذکر اور یہی مطلوب ہے. اسی لیے حضرات علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی ہر وقت اللہ کا جو حکم ہے وہ پورا کر رہا ہے چاہے اس کی زبان پر اللہ کا نام نہ ہو تو بھی یوں کہا جائے گا کہ وہ ذاکر ہے، وہ یاد کر رہا ہے. میں مثال دیا کرتا ہوں کہ ایک باپ ہے ہمارے یہاں، بھائی بیٹے ہیں کمانے کے لیے کہاں گلف میں جاتے ہیں خلیج کے اندر یا کسی دوسرے ملک میں. ایک باپ کے دو بیٹے گئے ہوئے ہیں وہاں دبئی کمانے کے لیے. اب ایک بیٹا ہے روزانہ باپ پر واٹس ایپ پر جو ہے پیغام بھیجتا، ابا آپ بہت یاد آتے ہیں اور آپ کی یاد میں تو بے چین ہوں. دوسرا بیٹا ہے کوئی پیغام نہیں بھیجتا لیکن جہاں مہینہ پورا ہوتا ہے باپ کے لیے سیلری بھیج دیتا ہے، اور یہ روزانہ واٹس ایپ پر پیغام بھیجنے والا سیلری بھیجنے کی فکر نہیں کرتا. اب اس کے باپ سے کوئی پوچھے گا یہ تمہارے دونوں بچے گئے بیٹے گئے یاد کرتے ہیں؟ وہ سنا وہ تو بہت ہے ٹھیک ہے، لیکن وہ جو سیلری بھیجتا ہے کوئی پیغام نہیں بھیجتا اس کے متعلق ہاں وہ برابر یاد رکھتا ہے. اس کو برابر یاد رکھنے سے تعبیر، کیونکہ مقصد یاد رکھنے کا جو ہے وہ پورا کر رہا ہے، اور پہلے والا زبانی جمع خرچ تو کرتا ہے لیکن حقیقی جو اس کا فرض منصبی ہے وہ ادا نہیں کرتا. تو حقیقت تو یہ ہے کہ ہر موقع کی مناسبت سے شریعت کا جو حکم ہے اس کو بجا لایا جائے اس کا. لیکن اس کی شروعات جو ہے وہ تو زبانی ذکر سے ہی ہوتی ہے. ہمارے اکابر کے یہاں اس کا بڑا اہتمام تھا. ہمارے اکابر کے مطابق ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک موقع پر ایک مجلس میں تفصیل بیان کی، میں نے اس کو نوٹ بھی کر لیا ہے اور ایسے موقع پر میں پیش بھی کرتا ہوں. حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کا ذکر کا کیا حال ہے؟ کہا بس مول صاحب अब तो बुढ़ापा आ गया, सांस नहीं रहा, कमज़ोर हो गया, फिर भी एक सांस में 180 जो है ज़रबा लगा लेता हूँ अल्लाह ताला, अल्लाह के नाम। हज़रत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा, हज़रत ने फरमाया भाई अब तो बुढ़ापा आ गया, आज़ा मुजमहिल हो गए, और करने का ज़माना तो जवानी का था वो गया, उसके बावजूद 125,000 का मामूल है इसमें ज़ात का, 125,000 का। हालांकि वो सियासत्ता का दर्स भी देते थे, आने वाले मेहमानों की मेज़बानी भी करते थे, सालिकीन की तरबियत भी फरमाते थे, अपने दूसरे मामूलात भी अदा करते थे। आज हमारे अहले इल्म का हाल ये हो गया कि दो किताबें अगर पढ़ाने की जिम्मेदारी है तो उनको पूछा जाता है कि भाई क्या आप रोज़ाना कितनी तिलावत करते हैं, 4 पारे, 3 पारे, 1 पारा, आधा पारा, नहीं कुछ भी नहीं। तस्बीहात कितनी, भाई क्यों, का मौल साहब क्या करें, वो 2-4 किताबें पढ़ाने की, उसके मुताले में हमको इसकी फुर्सत नहीं मिलती। हमारे अकाबिर यही सब काम करते थे, और उसके बावजूद उनके मामूलात की तफसील अगर हम पढ़ें तो हैरत होती है। ये 125,000 का, ये तो चलते फिरते। हजरत मौलाना हबीबुर रहमान उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह जो दारुल देवबंद के मोहतमिम नायब मोहतमिम थे, हजरत हाफिज़ मोहम्मद अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह जो हजरत नानोती रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादे हैं, वो असल मोहतमिम थे, ये नायब थे, लेकिन सारा काम यही अंजाम देते थे। बल्कि दारुल देवबंद के निज़ाम को उन्होंने इस तरह तरतीब दिया कि आजकल उसी के मुताबिक, उनके मुतालिक कहा जाता था कि अगर उनको बड़े से बड़े मुल्क की हुकूमत दी जाए उसको भी बड़े उम्दा तरीके से चलाएंगे, उनके अंदर इंतज़ामी सलाहियत। और ये इंतज़ाम एक ऐसा मसला है, अहतमाम जो है ना, वो आदमी को किसी और काम के काबिल रहने नहीं देता। लेकिन उनके मुतालिक लिखा है कि उनका 125,000 का मामूल था ज़िक्रुल्लाह का, रोज़ाना का 125,000 का। और दूसरे मामूलात अलग, ये अपने फ़राइज़ मनसबी को अंजाम देना, तिलावत अपनी जगह पर, नमाजें अपनी जगह पर, नवाफिल अपनी जगह पर, लेकिन ये इसमें ज़ात चलते फिरते 125,000 का मामूल। हमारे हज़रत रहमतुल्लाह उनके मुतालिक फरमाते थे कि जब उस ज़माने में हज़रत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह दारुल उलूम के सरपरस्त थे, कोई अहम मसला पेश आता था तो ये दोनों मोहतमिमैन हज़रत हाफिज़ साहब और हज़रत महबूबुर रहमान साहब वहाँ गंगोह जाते थे हज़रत की खिदमत में। पहले तो 3 दिन का एहतिकाफ़ करते थे, उसके बाद जो मसला होता हज़रत गंगोही के सामने पेश किया जाता था। तो जिस ज़माने में हज़रत महबूबुर रहमान साहब गंगोह में होते थे तो रात के आखिरी हिस्से में तहज्जुद के वक्त चाय बनाकर हज़रत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में पेश करते थे। तो चाय उनकी बड़े उम्दा तरीके से बनाते थे। क्या एक मरतबा उन्होंने चाय बनाई, प्यालियाँ धो करके उसको कपड़े से खूब अच्छी तरीके से साफ़ किया और फिर जो है चाय डाल करके हज़रत के सामने पेश की। हज़रत ने पीते हुए फरमाया कच्चे पानी की बू आ रही। ये अहलुल्लाह जो होते हैं उनकी हिस भी, ज़ाहिरी हिस भी रूहानियत की वजह से बड़ी तेज़ हो जाती है। हज़रत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा ईशा की नमाज के लिए तशरीफ़ लाए तो कहा ये माचिस की तिल्ली जलाने की बू, किसी ने मगरिब के बाद मस्जिद के अंदर जो है चिराग जलाने के लिए माचिस जलाई होगी, उसकी बू 1.5 घंटे के बाद हज़रत ने वहाँ महसूस की। तो बहरहाल हज़रत ने फरमाया कच्चे पानी की बू आ रही। दूसरे दिन हज़रत ने चाय बनाई हज़रत मौलाना हबीबुर रहमान साहब ने, तो प्याली को धोया, कपड़े से साफ किया और आग के ऊपर तपाया और उसके बाद चाय पेश की, का आज कच्चे पानी की बू नहीं है, हज़रत ने फरमाया। तो बहरहाल हमारे हज़रत फरमाते थे एक मरतबा हज़रत गंगोही ने उनसे फरमाया, वो चाय उस वक्त पेश करते मौली हबीबुर रहमान सब लोग अपने लिए कुछ दरख्वास्त दुआ की करते हैं, तुमने तो कभी कोई दरख्वास्त की नहीं। कहा हज़रत दिल की तमन्ना यह है कि इस खिदमत का मौका वहाँ भी मिल जाए, का इंशाअल्लाह ज़रूर मिलेगा। तो बहरहाल ये मामूलात का अहतमाम, अपने ज़िक्रुल्लाह का अहतमाम, तिलावत की कसरत, ये इतनी ज़्यादा हमारे हज़रत मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिक मौलाना इब्राहिम साहब पांडोर दामत बरकातुहु ने बतलाया। उनका वहाँ बांग्लादेश जाना हुआ, वहाँ हज़रत के एक शागिर्द मिले बूढ़े जो कानपुर के हज़रत के ज़माने के शागिर्द, उन्होंने उनसे मौलाना ने पूछा भाई हज़रत की कुछ बातें बतलाओ, कुछ अजीब, क्या हज़रत की क्या बातें बतलाएँ, सभी अजीब हैं। कहा हज़रत अपने दर्स के अंदर जो है वो कसरत से कुरान पाक की तिलावत की ताकीद करते थे। तो क्या मैं छोटा था, छोटा होने की वजह से پوچھ لیا کرتا تھا، میں نے ایک مرتبہ پوچھ لیا، حضرت آپ قرآن کی کثرت سے تلاوت کی تاکید کرتے ہیں، آپ کا معمول کیا ہے؟ کہا بھائی دیکھو یہ تو اللہ اور اس کے بندے کا معاملہ ہے، راز ہے، اس کو کائے کو کھلواتے ہو؟ کہا حضرت بتلائیے ہمیں، گویا اس کی وجہ سے کچھ سبق ملے۔ کہا میں رات کو تہجد کے اندر 8 فارے کی تلاوت کرتا ہوں اور دن میں بے حساب پڑھتا ہوں۔ ایک اور صاحب حضرت کے شاگرد ملے، انہوں نے بتلایا کہ ایک مرتبہ حضرت نے مجھ سے پوچھا قرآن کتنی تلاوت کرتے ہو؟ کہا میں نے کہا 10 پارے۔ کہا بس میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اس کے باوجود 40 پاروں کی تلاوت کرتا ہوں۔ میرا ابھی چند سال پہلے زامبیا جانا ہوا تھا، حضرت ماں عبد الرحیم صاحب مطالعہ رحمتہ اللہ علیہ، ان سے میں نے پوچھا حضرت شیخ رحمتہ اللہ علیہ کی تلاوت کا معمول کیا تھا؟ حالانکہ حضرت شیخ کے علمی مشاغل اہل علم جانتے ہیں، ایک لمحے کے لیے بھی آپ جو ہے اپنے علمی مشاغل سے فارغ نہیں ہوتے تھے۔ مولانا نے فرمایا عموماً حضرت جو ہے دن رات کے اندر 8-10 پاروں کی تلاوت نوافل میں کر لیا کرتے تھے۔ یہ علمی مشاغل کے ساتھ آج ہمارے اہل علم کا حال یہ ہے کہ وہ ایک رکوع پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، اور تسبیحات کا تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ حالانکہ ہمارے اکابر کے یہاں ان معمولات کا بڑا اہتمام تھا، چاہے وہ قرآن کی تلاوت ہو، چاہے تہجد ہو، چاہے اور معمولات ہو۔ حضرت مولانا احمد شاہ جو حسن پور ضلع مراد آباد کے ایک قصبہ ہے وہاں کے رہنے والے، حضرت گنگوئی رحمتہ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے تھے، ان کا واقعہ ہمارے حضرت بیان کرتے تھے حضرت مولانا احتشام الحسن کاندھلوی رحمتہ اللہ علیہ کے حوالے سے۔ مولانا احتشام الحسن کاندھلوی یہ اس وقت جو حضرت مولانا افتخار الحسن صاحب ہیں ان کے بڑے بھائی، حضرت مولانا الیاس صاحب کے اور حضرت شیخ کے سالے ہوتے ہیں، اور دعوت و تبلیغ کا کام حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو شروع فرمایا، شروع میں یہی آپ کے ساتھ تھے۔ تاریخ مشائخ کاندھلہ، حالات مشائخ کاندھلہ ان کی تصنیف ہے، ان سے براہ راست ہمارے حضرت نے یہ واقعہ سنا تھا کہ یہ حضرت مولانا احمد شاہ جو ہیں ایک مرتبہ ان کے کسی گویا عقیدت مند نے جو کلکتہ کا رہنے والا تھا، حضرت کو دعوت پیش کی کہ میں اپنا ایک مکان تعمیر کرنا چاہتا ہوں، آپ کے ہاتھوں اس کی بنیاد ڈلوانا چاہتا ہوں، آپ تشریف لائیں، کیونکہ آپ بوڑھے ہیں، اپنے ساتھ کسی کو جو ہے سفر کے رفیق کے طور پر لائیے، دونوں کا کرایہ اور جو خرچہ میرے ذمے ہے۔ تو کہا مولانا احمد شاہ نے ان سے حضرت مولانا احتشام الحسن صاحب سے فرمایا، مولانا صاحب آپ تو عالم دین بھی ہیں، جوان بھی ہیں، چلیں سفر میں میرے ساتھ۔ چنانچہ کہا سفر شروع ہوا، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب تم کوئی سفر کرو تو امیر تجویز کر لو، آپ عالم بھی ہیں اور جوان بھی ہیں، آپ کو میں امیر بناتا ہوں۔ خیر اب سفر شروع ہوا، کہا ٹرین کے اندر اتفاق کی بات حضرت مولانا احمد شاہ صاحب کو دست آنے شروع ہو گئے، اور اتنی کثرت سے دست آئے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ مولانا احتشام صاحب فرماتے ہیں کہ ان کی کمزوری کی وجہ سے میں نے کہا حضرت آپ کا بنایا ہوا یہ امیر آپ کو درخواست کرتا ہے کہ آج آپ تہجد نہیں پڑھیں گے، ان کی اس کمزوری کی وجہ سے انہوں نے کہا۔ کہا مولانا فرماتے کہ میں تو یہ کہہ کر سو گیا، رات کو اچانک میں نے محسوس کیا کوئی آدمی میرے پاؤں کی انگوٹھے کو پکڑ کر ہلا رہا۔ کہا میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا مولانا احمد شاہ زار و قطار رو رہے تھے، ان کے آنسو ان کے چہرے اور داڑھی پر بہہ رہے تھے، کہہ رہے تھے حضرت گنگوئی کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، مجھے تہجد پڑھنے کی اجازت دے دو، 57 سال سے حضرت سے بیعت ہوا، کبھی تہجد فوت نہیں ہوئی۔ یہ حال تھا ان کے معمولات کا۔ تو بہرحال میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے اکابر کے یہاں اس کا کتنا اہتمام۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل ذکر میں حضرت مولانا خلی احمد صاحب کے 5ویں حج کا واقعہ بیان کیا ہے کہ جب آپ تشریف لائے اور طواف قدوم کے واسطے حرم میں داخل ہوئے تو حضرت مولانا محب اللہ صاحب بہاری رحمۃ اللہ علیہ، محب الدین صاحب بہاری رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے تھے، بڑے صاحب کشف و کرامات تھے۔ وہ اپنے خلوے میں اس زمانے میں بس یہ حرم مکی کے اندر مطاب جو تھا اس کے چاروں طرف یہ جو ترکی حرم ہے نا اس کے نچلے حصے میں چھوٹے چھوٹے کمرے بنے ہوئے تھے، جو لوگ خاص طور پر حرم میں آتے تھے یعنی عبادت کی غرض سے اور ہجرت کر کے، ایسے لوگوں کو ان کے دیا جاتا تھا۔ تو وہ اپنے خلوے میں یعنی خلوت گاہ کے اندر جو ہے وہ درود شریف کی جو کتاب ہے کون سی دلائل خیرات اس کو پڑھ رہے تھے۔ حضرت مولانا ظفر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ہمارے حضرت نے بتلایا, وہ وہاں موجود تھے. کہا دلائل خیرات پڑھتے پڑھتے اچانک انہوں نے سر اٹھایا, کہا یہ کون حرم میں آ گیا کہ سارا حرم نور سے روشن ہو گیا. حضرت مانا خلیل احمد صاحب حرم میں داخل ہوئے, ان کو پتہ نہیں کہ وہ داخل ہوئے. بہرحال یہ ہوا, پھر اپنے کام میں مشغول. حضرت مانا خلیل احمد صاحب طواف قدوم سے فارغ ہونے کے بعد ان کے خلوے کے پاس آئے سلام کرنے کے لیے. سلام کیا تو سلام کا جواب دیتے ہوئے کہا میں بھی تو کہوں کہ کون حرم میں آ گیا کہ جس کی وجہ سے سارا حرم روشن ہو گیا. پھر مولانا تو آگے بڑھ گئے. اس کے بعد مولانا محب الدین صاحب نے حضرت مولانا ظفر احمد صاحب سے پوچھا, مولوی ظفر ان کو جانتے ہو پہچانتے ہو؟ کہا حضرت کیوں نہیں پہچانوں گا, یہ تو میرے استاد بھی ہیں میرے شیخ بھی ہیں. تو کہا نہیں جانتے, یہ وہ شخص ہے کہ اگر حرم کے اندر کعبۃ اللہ کی طرف نگاہ جمع کر کے بیٹھ جائے تو ان کے چہرے پر انوار کی اتنی بارش ہوتی ہے کہ میں دوپہر کے وقت سورج کو تو آنکھیں جمع کر دیکھ سکتا ہوں لیکن ان کے چہرے پر نظر نہیں کر سکتا. یہ ذکر کے انوار. حضرت رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ نے بھی واقعہ یہ خالی شروع کا حصہ بیان کیا ہے, وہ باقی کا حصہ میں نے اپنے حضرت سے سنا تھا. وہ اسی مناسب سے حضرت نے بھی وہاں فضائل ذکر میں بنائیں کیا ذکر کے انوارات کا. تو بہرحال میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت اہل علم کو بہت ضرورت ہے کہ وہ اپنی زندگیوں کو اللہ کے ذکر سے منور کرنے کا اہتمام کریں. یہی وہ چیز ہے جو ان کی علمی خدمات کے اندر جان پیدا کر سکتی ہے. پوری کائنات کی روح اہل علم نے بتلایا ہے کہ اللہ کا ذکر ہے. جب تک کہ اللہ کا ذکر ہے کائنات قائم ہے, یہاں تک کہ ایک آدمی بھی اگر اللہ اللہ کہنے والا نہیں رہے گا تو یہ کائنات کی وساط لپیٹ دی جائے گی. تو بہرحال ضرورت ہے کہ ذکر اللہ کی کثرت کا اہتمام کیا جائے, اور یہی وہ چیز ہے جو ہماری علمی خدمات کے اندر جان پیدا کرتی ہے. حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وہ تقاریر جو انہوں نے اہل علم کے سامنے مختلف مواقع پر کی ہیں, وہ پاجا سراغ زندگی کے نام سے وہ مجموعہ اہل علم جانتے ہیں شائع ہوا. اس میں ایک واقعہ ایک بیان میں حضرت نے ایک واقعہ بیان کیا کہ ایک حیدرآباد کے اندر ایک بزرگ تھے اور وہ ان کی پاؤں میں گھٹنوں میں درد تھا, مجلس تھی اور اس مجلس میں جو ہے ان کا خادم گھٹنوں کے اوپر وہ دوائی مل رہا تھا. مجلس کے اندر لوگوں میں چیمی گوئیاں ہو رہی تھی, کانا پھوسی, اس کی وجہ سے ایک شور مبہم شور. حالانکہ ان بزرگ کی مجلس میں کبھی ایسی نوبت نہیں آئی. وہ خادم تعجب سے سر اٹھا کر دیکھ رہا ہے, دل میں یوں سوچتے ہوئے کہ حضرت کی مجلس میں کبھی ایسی نوبت تو نہیں آئی کہ بیٹھنے والے حضرت کی موجودگی میں اس طرح کانا پھوسی کرتے ہیں اور ایک شور سا ہو, یہ پہلا موقع ہے. حضرت سمجھ گئے, حضرت نے اس خادم کو یوں اشارہ کیا گھٹنے کی طرف, وہ یوں سمجھا کہ یہاں تو اور ذرا اس کو دوائی کو ملنے لگا. پھر وہ شور والی کیفیت ختم نہیں ہو رہی تھی, پھر وہ سر اٹھا کر تو حضرت نے ان کے کان کے قریب منہ لے جا کر کے کہا گھٹنے اپنے گھٹنے کے اس درد کی وجہ سے آج رات کے جو میرے معمولات ہیں وہ میں ادا نہیں کر سکا ہوں, اس کا اثر ہے جو تم اس مجلس میں دیکھ رہے ہو. یہ واقعہ بیان کر کے حضرت مانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شعر پڑھا, رحم کر قوم کی حالت پر ذکر خدا کہ بے ادب ہو گئی ہے محفل تیرے اٹھ جانے سے. حضرت آگے فرماتے ہیں کہ جب ایک عالم کے اپنے معمولات کے چھوڑنے کا یہ اثر ہو سکتا ہے تو سب اگر اپنے معمولات چھوڑ کر بیٹھ جائیں گے تو کیا حال ہوگا. ضرورت ہے اس کی طرف توجہ کی جائے. حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح ہے, دار ابن کثیر ایک ادارہ ہے دمشق کا, اس نے اپنے جو ہے اپنا ایک یہ بھی بنایا تھا کہ بڑے بڑے لوگوں کی سوانح ہر سال ایک ایک کی شائع کرتا تھا. غالباً سن 1996 یا 1998 میں انہوں نے عبد الماجد غوری نے عربی کے اندر 450 صفحات پر حضرت مانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے سوانح لکھی ہے عربی زبان میں, وہ شائع کی. اس کا مقدمہ ڈاکٹر سعید الحق جو ہیں ڈاکٹر مصطفیٰ سعید الحق جو دمشق یونیورسٹی کے شعبہ دینیات کے جو ہیڈ ہیں وہ ان کا لکھا ہوا, انہوں نے ایک واقعہ لکھا. اس میں ایک بات تو انہوں نے پہلے یہ لکھی کہ سن 1956 میں شام کی حکومت نے دمشق یونیورسٹی کے اندر رجال الدعوت والفکر کے عنوان پر لیکچر دینے کے لیے اور مقالات پیش کرنے کے لیے حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دعوت دی تھی. اس زمانے میں حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نوجوان تھے، کہا جب وہ آئے تو پہلا تو چونکہ حکومت کے مہمان تھے، حکومت نے آپ کے قیام کے لیے 5-star ہوٹل کے اندر انتظام کیا تھا۔ مولانا نے پہلے معذرت یہ کر دی، میں تو ایک فقیر آدمی ہوں جو ہے 5-star ہوٹل میں کے بجائے کسی مسجد کے کسی کمرے میں میرے لیے انتظام ہو تو زیادہ مناسب ہے۔ اور اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ جب وہ یونیورسٹی کے ہال میں حضرت مولانا اپنا مقالہ پیش کرنے کے لیے تشریف لاتے تھے تو شام کے بڑے بڑے علماء جو عمر میں حضرت سے زیادہ اور علمی اعتبار سے بھی زیادہ مشہور تھے وہ پہلی صف میں آ کر بیٹھے ہوتے تھے۔ یہ سب واقعہ بیان کر کے انہوں نے لکھا ہے کہ دراصل اس مقبولیت میں حضرت مولانا علی میاں کی اس انابت اور رجوع اللہ کو دخل تھا جو ان کے اندر تھی، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقبولیت عطا فرمائی۔ پھر اس کی دلیل میں ایک واقعہ لکھا کہ دمشق کے اندر ایک بزرگ تھے جو شیخ علی دقر، وہ اصلاحی کام کرتے تھے، ایک مسجد کے اندر فجر کی نماز کے بعد ان کا درس قرآن ہوتا تھا، ان کے درس قرآن میں شرکت کرنے کے لیے دور دور سے لوگ آتے تھے، مسجد چھوٹی تھی بھر جاتی تھی، تو باہر لوگ سڑکوں کے اوپر چٹائیاں بچھا کر بیٹھتے تھے اور تاثیر کا یہ عالم تھا کہ باہر آواز نہیں پہنچ رہی ہے تو بھی لوگوں کے آنکھوں سے آنسو رواں ہوتے تھے، داڑیاں اور ان کے چہرے تر ہوتے تھے آنسوؤں سے۔ ایک مرتبہ ان کے ایک شاگرد نے ان سے پوچھا، حضرت ہم بھی قرآن کا درس دیتے ہیں اور ہم بھی خوب مطالعہ کر کے عجیب و غریب نکات بیان کرتے ہیں، لیکن ہمارے درس میں وہ تاثیر نظر نہیں آتی جو آپ کے درس میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا، بیٹا تمہاری تربیت کے لیے کہتا ہوں، میرے اس درس کی تاثیر کا سبب رات کے ان 10 پاروں کی تلاوت ہے جو میں تہجد کے اندر اس نیت سے پڑھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے اس درس سے اپنے بندوں کو فائدہ پہنچائے۔ تو حقیقت تو یہ ہے کہ جب تک یہ چیز اہل علم کے اندر نہیں آئے گی وہاں تک ان کی خدمات کے اندر روح اور جان نہیں پیدا ہو سکتی۔ تو میں اپنے ان طلباء سے ضرور کہوں گا کہ اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے قائم کرنے کا، اور ہمارے اکابر میں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو لے لیجئے، رات بھر آپ عبادت کرتے تھے، آپ 40 سال تک آپ کا عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھنا ایک گویا متواتر طریقے سے ثابت واقعہ ہے۔ انہی امام ابو حنیفہ کی فقہ کو پڑھتے پڑھاتے اگر ہم 2 رکعتیں بھی نہ پڑھیں رات کو تو کیا کہا جائے گا؟ ضرورت ہے ان چیزوں، ہمارے اسلاف کی زندگیوں کا اگر مطالعہ کریں گے تو ان کی راتیں اللہ کی عبادت میں رونے میں اور دن جو ہے علم کی خدمت میں گزرتے تھے، تب اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقبولیت عطا فرمائی۔ ہمارے ماضی قریب کے اکابر جو ہیں، اکابر دیوبند، ان کی زندگیوں کا بھی مطالعہ کرو، یہی چیز آپ کو نظر آئے گی۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ اس سلسلے کا خاص اہتمام کیا جائے۔ باقی بحیثیت ایک مفتی کے اپنی ذمہ داری کو کس طرح ادا کرنا ہے، حضرت مولانا سلیمان صاحب نے اس سلسلے میں بتلا دیا، اور ویسے بھی آپ کو آپ کے اساتذہ اس سلسلے میں آپ کی ذمہ داریاں اور فرائض منصبی کو بخوبی بتلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مبارک کرے اس سلسلے کو، اور دار افتاء کی ان خدمات کو اللہ تعالیٰ حسن قبول عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین اور علم دین کی اشاعت کے لیے، حفاظت کے لیے، خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔